بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم.
ایک نے کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ.
تیری سرکار یا رسول اللہ, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اور لاڈلا بیٹا تیرا. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ.
طلع البدر علینا, 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 طلع البدر علينا, طلع بدر علینا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا یا تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا یا تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، بولو طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ طلع البدر علینا، 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 طلع بدر علینا،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1432 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی تیسری شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان ذوالحجۃ الحرام کے عشرہ اول کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور آج اس کی تیسری کڑی ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز کریں، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے جو دو زانو نہیں ہے وہ، کوئی حرج نہ ہو تو دو زانو تعظیم کی نیت سے علم دین کی. پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ مہذب طریقے پر چاہیں بیٹھ لیں، پھر جب تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو دو زانو ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں. میں آپ کے جو حسب حال ہو وہ آپ بھی کر لیجیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران ویسے ہی بیٹھے ہوئے یا چلتے پھرتے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب اسال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، خصوصاً ہمارے غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام دعوت اسلامی کے وقف مدینہ 25 ماہ والے، 12 ماہ والے اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور تمام امت، آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی، صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عرفان ہے اور میں یو کے شہر برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. باپا جان سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں آنا چاہتا ہے لیکن ہماری کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے. جزاک اللہ خیر.
سوال غیر واضح، ہماری وجہ سے لیٹ، کس وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے؟ ایک لیٹ کی صورت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو کہا کہ مجھے مسلمان کر لو، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جمعے کو چلیں گے فلاں مولانا کے پاس مسجد میں، تو یہ ایک تو لیٹ ہونے کی صورت ایک یہ ہے. جیسے آج کل یہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کوئی بولتا ہے مجھے مسلمان ہونا، تو اس کو لوگ لے جاتے ہیں کہ چلو بھائی وہ مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب کے ہاتھوں آپ کو مسلمان کریں گے. یہ جو تاخیر ہوئی نا، یہ لیٹ ہونا، اس مسلمان پر ایسا کرنا حرام ہے، اور بعضوں کے نزدیک ایسا کرنا کفر ہے کہ اتنے لمحات، اتنے منٹ یا اتنا وقت وہ گویا اس بات پر راضی ہوا کہ یہ بھلے کفر میں رہا، امام صاحب مسلمان کریں گے اس کو. تو اس لیے فرض ہے کہ فوراً اس کو توبہ کروائے، یعنی اس کو کہے جس جو اس کا مذہب ہے اس سے کہے کہ میں وہ مثلاً وہ سمجھیے کہ وہ مشرک ہے، تو وہ کہے کہ میں اپنے اس مشرکانہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں، پھر آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں تو وہ کلمہ پڑھ لے، یوں وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب مزید اس کو تعلیمات کے لیے بے شک آپ علماء کی خدمت میں پیش کریں، مگر فوراً اس کو توبہ کرا کر مسلمان کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں. بلا وجہ تاخیر جو ہے یہ، اس پر علماء نے بڑا مطلب ہے کہ سخت فتوے دیے ہیں، حرام بھی لکھا اور کفر بھی لکھا ہے اس کو. اس طرح ہے کہ میرے پاس کبھی کبھی ہوا ہے کہ جب یہ آتے ہیں لے کر، تو میں اس کو تو توبہ کروا دیتا ہوں، اس کو بھی توبہ کرواتا ہوں، کلمہ پڑھاتا ہوں. جو ہے لزوم کفر، اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا اس طرح، لیکن یہ کہ اس پر حکم ہے کہ وہ نئے سرے سے نکاح بھی کر لے اسی سے دوبارہ. اگر یہ وجہ ہے کہ وہ مسلمان کی کسی بری عادت یا مسلمان کے ظلم کی وجہ سے وہ غیر مسلم جو ہے وہ اسلام سے مطلب انہیں کترا رہا ہے، قبول نہیں کر رہا، اس وجہ سے لیٹ کا لفظ وہ استعمال نہ کر دے، اس وجہ سے وہ یوں کہتے کہ یہ اسلام سے دور بھاگتا ہے، تو یہ تو خیر ایک تعداد ہے غیر مسلموں کی جو ہمارے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، بلکہ ایسی خبریں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ وہ دور بھاگتے ہیں کہ ہم ان سے ہم اچھے ہیں، کہ مسلمان تو پیسے کھا جاتا ہے، مسلمان یوں کرتا ہے، مسلمان یوں کرتا ہے. لیکن سارے مسلمان اسے نہیں ہوتے، نہ سارے مسلمان پیسے کھا جاتے ہیں، نہ سارے مسلمان ظلم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے مسلمان ٹکر گئے کہ جو ایسا کرتے ہیں، تو وہ پھر غیر مسلم جو اپنے لیے اس کو دلیل بنا کر شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنے لیے دلیل بنا کر اس کو دور رکھتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نیت سے بھی اپنا کردار درست کریں تاکہ غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کو اسلام سے دور نہ بھاگے, اسلام سے قریب آ جائے. اس نیت سے بھی آپ اپنے کردار کی اصلاح کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارے بابا جان, میں برمنگھم انگلینڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے, میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور جب کبھی جا پہ ہوں تو میں خود میوزک نہیں سنتا, اور پیسنجر جب آتے ہیں تو وہ میوزک کا کہتے ہیں, اور کبھی کبھی منع کریں تو وہ کبھی شرارتیں کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, تو وہ خود میوزک آن کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں شہری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گاڑی اپنی ہے, اب یہ یو کے میں, وہاں کا ماحول بلکہ یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے. اب چلو گاہک مطالبہ کرتا ہے تب تو آدمی نہ چلائے, لیکن اب وہ خود چلا لیتے ہیں. اگر بند کرنے پر قدرت ہے تب تو بند کرنا ہوگا. ذرا گاڑی آپ کی اپنی ہے, اور میوزک جو ہے وہ نہ گاڑی کا حصہ ہے نہ سفر کا کوئی جز, سفر کا پارٹ تو ہے نہیں ہے. سفر تو گاڑی نے طے کرنا ہے, میوزک نے نہیں. آپ یا تو ایسا کریں کہ گاڑی آپ کی اپنی ہے تو اس میں میوزک سسٹم ہی نکال دیں اور اس میں نعت شریف لگا دیں یا سنت و بھرے بیانات لگا دیں, یوں بچت ہو سکتی ہے. اگر یہ اپنے موبائل میں میوزک شروع کر دیتے ہیں تو اب یہی ہے کہ کیونکہ وہ مان نہیں رہے تو آپ اپنے دل سے برا جانیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو, یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. تو اب یہ کہ ہاتھ سے روکنا یہ حاکم کا کام, ماں باپ بھی اولاد کے کسی طرح کے حاکم ہوتے ہیں. زبان سے روکنا علماء کا کام, عوام کا کام ہے دل میں برا جاننا. اب نہیں سمجھا سکتے اس کو تو دل میں برا جانے, انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد نعمان ہے. پیارے باپا جان, ہم دو بھائی ہیں, ہم مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں. میرا بھائی, میرا ابو اور میری امی اور میں سب شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ہمیشہ قائم رکھے, آمین. غیبت کے خلاف جان جائے گی, ہم تو غیبت کرے نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اکثر نظریں جھکی رہیں گی, خیاض نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم پیر صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تکبیر نہ کہیں جماعت ہو جاتی ہے نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے قرات اونچی آواز میں کی, اس کا کیا جماعت ہو گئی یا نہیں؟
نماز سے پہلے تکبیر سے مراد اقامت ہے, ان کے سوال کے حساب سے لگتا ہے. اقامت جماعت سے قبل سنت ہے, اگر یہ نہیں کہی تو سنت کا ترک کیا, نہ جماعت بہرحال درست ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. ظہر میں قرات جہری کر لی تو اگر ایک آیت کی مقدار امام زور سے بھول میں اس نے زور سے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کر پڑھی زور سے تو وہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان, جو معذور آدمی ہوتا ہے جس کی ٹانگیں نہیں کام کرتی, وہ جماعت کروا سکتا ہے یا کہ نہیں کروا سکتا؟ مدنی چینل الحمدللہ ہماری پوری فیملی جو ہے نا, مدنی چینل ہم سب اتاری ہیں الحمدللہ, بیوی بچے اور ہم سید گرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم مدنی چینل ہی 24 گھنٹے میں تقریباً ہمارا مدنی چینل ہی ہمارے گھر میں چلتا ہے. کسی کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مدنی چینل چلوائیں.
محبت
کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور چغل خور مدینہ لگا رہے گا.
ایسا شخص جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے امامت کر سکتا ہے, جبکہ دوسرے شرائط پائے جاتے ہوں, لوگوں میں تنفیر یعنی لوگ نفرت نہ کرتے ہوں, وہ تو جائے گی, لیکن کراہیت آئی ہے, کراہیت تنزیہ ہوگی, یعنی کہ تقلیل عوام کا باعث ہوگی. وہ زیادہ اگر وہ جانتا ہے اعلم, لیکن سب حاضرین میں سب سے زیادہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہے, قراءت بھی اس کی سب سے اعلیٰ ہے, پھر تو یہی امام افضل ہوگا جو معذور ہے دونوں پاؤں سے یا آنکھوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا, ہم نے سنا ہے کہ امامت کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ معذور نہ ہو, نماز کے احکام میں ہے کہ معذور نہ ہو, تو یہ دو ٹانگوں جو اس کی معذور ہیں, اس صورت کے اندر کیا اس کی نماز امامت کرنا جائز ہے؟
ایک ہاتھ سے معذور ہو تو ہاتھ سے, ایک آنکھ سے معذور ہو تو کانوں کی سنوائی سے معذور ہو تو بھولے بھالے سائیں بھائیو, یہاں مراد معذور سے یہ معذور نہیں ہے جسمانی معذور, بلکہ جیسے کہ کسی کو قطرہ ٹپکتا رہتا ہے, کسی کو خون بہتا رہتا ہے, اس طرح کے جو معذور ہوتے ہیں نا, یہاں یہ مراد ہے. آپ کے بحر شریف میں جو پڑھا ہے نا آپ نے, وہ معذور جو ہے وہ غیر معذور کی امامت نہیں کر سکے گا. شرعی معذور کے اور بھی اس کے احکام ہے کہ وہ ثابت ہو جائے کہ یہ شرعی معذور ہے. ایک جیسا عذر پایا جاتا ہو امام کا اور مقتدی کا, تو یہ ایک دوسرے کی امامت کر سکتے ہیں, ایک جیسا عذر. اس کے احکام نماز کے احکام میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور باہر شریعت میں بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ باہر شریعت جلد اول صفحہ 561, مسئلہ 4, معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے, کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا. اور اگر امام و مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہوں, مثلا ایک کو ریا کا مرض ہے, دوسرے کو قطرہ آنے کا, تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر میں محمد عبد المجید اتاری یو کے ویلز نیو پورٹ سے عرض کر رہا ہوں, میں یہاں پہ ایک مسجد میں امام ہوں الحمدللہ. تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ دعا کروانے کے لیے کہتے ہیں امام کو, اور وہ جب بھی دعا کے لیے کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسے جو ساتھ دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے یہ دعا کر دیجیے, اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو کیا اس طرح پیسے لینا امام کا دعا کرنے کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا وہ لے سکتا ہے, اس کو خرچ کر سکتا ہے؟
اب یہ امام صاحب ماشاءاللہ, اللہ کرے ہمارے سارے ائمہ کرام محتاط ہو جائیں تو امت کا بیڑا پار ہو جائے. یہ بڑا مطلب ضمیر کی بات ہے کہ پیسے لینے سے امام صاحب قطرا رہے, سوچ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ماشاءاللہ, مرحبا, بارک اللہ. اللہم زد فزد ثم زد. اس میں آپ غور فرما لیں کہ کیونکہ طاعت پر اجرت تو حرام ہے, دعا یہ بھی طاعت ہے, عبادت ہے, تو آپ غور فرما لیں کہ اگر آپ دعا نہ مانگے تو یہ آپ کو دے گا نہیں, یہ پیسے یہ دے اسی لیے رہا ہے کہ آپ دعا مانگیں, تب تو یہ آپ کے سامنے اس کا حکم موجود ہے کہ اگر یہ اس کی اجرت کے حکم میں آتا ہے پھر دعا حرام ہو جاتا ہے, اور اگر ایسا ہے کہ آپ دعا مانگے نہ مانگے اس نے دے دینا ہے آپ کو. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ نذرانہ دے کر یہاں بھی بولتے ہیں مولانا دعا میں یاد رکھیے گا, تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ضمنی تو ضمناً وہ دعا کا کہہ رہا ہے, حقیقت میں وہ مولانا کو نذر کر رہا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے کہ وہ حقیقتاً نذرانہ دے رہا ہے اور ضمناً دعا کا کہہ رہا ہے جب تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے, بالکل جائز ہے, اور اگر وہ دے ہی دعا کے لیے رہا ہے ورنہ یہ دیتا ہی نہیں آپ کو, پھر تو وہ دعا کی اجرت ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. بابا یہ جنرلی طور پر تو آدمی ایک دوسرے کو دعا کا کہتے رہتے ہیں تو ہر کوئی کسی کے ہاتھ میں دعا کا کہہ کر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز تھما نہیں دیتا, تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے.
ظاہر ہے میرے ماموں کا, میرے ماموں جان ویسے تو عوام کے ایک فرد تھے, میں چھوٹا تھا جب تو ان کے گھر ہم کھانا کھانے گائے گائے جاتے تھے, دعوت ہوتی تھی تو ایک بار وہ مجھے کھانا دیا ماموں نے یا گھر میں سے ان کے کہ جاؤ کسی فقیر کو دے آؤ, تو میں نے کہا میں دے آتا ہوں وہ بولوں گا دعا کرنا, تو میرے ماموں نے بڑی یعنی عقل کی بات کی, بولا تم اگر اس کو بولو گے دعا کرنا تو یہ تو اس کا وہ مطلب تم نے گویا بدلہ لے لیا, یہ نہیں بس دے آؤ تم اللہ کے لیے ثواب کے لیے. تو یہ تو خیر واقعی مناسب تر تو یہ کہ امام صاحب کو جب یہ دعا کے لیے کہیں تو اس کو ہم مسکرا کر وہ کہہ دیں کہ آپ پیسے نہیں دو گے تب بھی میں دعا کر لوں گا, دعا تو انمول ہوتی ہے, یوں کر کے وہ پیسے لینے سے انکار کر دے اور اس کو دعائیں دے دے, تو اس سے امام کی اہمیت اس کے دل میں بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, اور نہ لے پھر نہ ہی لے کوئی بات.
بہت زیادہ یہ مطلب کہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ قاری صاحب کو مسجد کے خادم کو مؤذن کو بلا کر بٹھا دیتے ہیں کہ ایک پارا پڑ جائے کرو روزانہ اور اس پر پھر انہیں ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کیا یہ جائز ہوگا لوگوں کے لیے؟
نہیں, یہ دونوں گناہگار ہوں گے اس میں, کیونکہ یہ تلاوت کی انہوں نے اجرت دی اور یہ تلاوت طاعت نہیں عبادت ہے اور عبادت پر اجرت جائز نہیں ہے. چند مستثنیات ہیں اس میں, جیسے امامت بھی عبادت ہے لیکن اس کی اجرت جائز ہے, تو علماء نے متاخرین نے بات کہ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ضرورتاً, لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے نا, تو اس کے جائز ہونے کی صورت یہ کہ وہ قاری صاحب کو یہ نہ کہے کہ تلاوت کر جایا کرو, بلکہ آپ قاری صاحب سے یا جس سے بھی آپ پڑھوا رہے ہیں اس کو روزانہ اپنی مرضی کے وقت پر اسے اجارہ کر لیں اور اس سے کہہ لیں کہ بھئی 8 سے 9 بجے تک اگر آپ میرے پاس ملازم ہو جائیں روزانہ 8 سے 9, تو وہ اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہاں کہہ دیں میں اتنے دوں گا آپ کو 8 سے 9 روزانہ ہو گے, تو اب وہاں بول دیں تو آپ بولے ٹھیک ہے 8 سے 9 بجے تک آپ میری دکان پر آ کے تلاوت کرتے رہو, تو اس طرح یہ جائز بھی ہو جائے گا, ثواب بھی ملے گا, قاری صاحب کو بھی ثواب ملے گا, اس کا حصہ لے ثواب بھی ہو سکے گا. تو تھوڑی سی مطلب یعنی کہ وہ احتیاط کرنے سے یہ ناجائز کام جائز ہو جائے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح کا کچھ منقول ہے.
باپا وہ آپ نے اس کا ابھی ارشاد فرمایا نا, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا, یہ ضیاء صدقات
ماشاءاللہ
کے صفحہ نمبر 386 پر یہ ایک عبارت میرے سامنے ہے
ماشاءاللہ,
یہ اس طرح لکھی گئی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کوئی سائل دعائیں دیتا تو آپ پہلے اسے دعائیں دیتی پھر بھیک عطا فرما دی. کسی نے پوچھا کہ آپ عطا سے پہلے دعا کیوں دیتی ہیں, فرمایا تاکہ یہ میرا صدقہ عوض سے بچا رہے،
میرا صدقہ دعا کا بدلہ نہ بن جائے.
جی ہاں،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈھونڈ لیا.
یہ حاجی شاہد نے نگرانے کا بنا، انہوں نے ابھی ایس ایم ایس کیا صفحہ نمبر، تو یہ کمپیوٹر پر یہ مل گیا سارا.
ماشاء اللہ، حاجی شاہد سن رہے ہیں.
جی بابا ماشاء اللہ،
حاجی شاہد کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم.
حاجی یافور بھی ہیں بابا، ان کا بھی ایس ایم ایس آیا تھا،
ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ذمہ داروں کو نگران شورا کا آرڈر ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، یہ اطاعت گزاروں کی شان ہے. سارے مدنی کام اسٹاپ ہوتے ہیں مدنی مذاکرے کے دوران، یہ مدنی کام جاری رہتا ہے.
مدنی کاموں کو احسن و خوبی کرنے کے لیے مدنی مذاکروں کا سننا ناگزیر ہے. الحمدللہ عز و جل. بابا لبیک کا پیغام آیا ہے وقار بھائی کی طرف سے بھی،
ماشاءاللہ یہ بھی سن رہے ہیں.
جی ماشاءاللہ. اراکین شورا بابا، مجھے امید ہے کہ ایک تعداد میں ہوں گے اس وقت مدنی چینل پر.
ایک تعداد میں جو وہ تعداد جمع کر کے سنتے ہوں.
باپو وہاں ہے بابا،
ابراہیم باپو.
ابراہیم باپو ابھی مجھے وہ نظر آئے اسکائپ پر.
واہ،
تو ماشاءاللہ ماں قافلہ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہے.
الحمدللہ. واہ، یہ تم ابھی مکہ مکرمہ میں ہوں گے.
جی بابا، ان کی میرا خیال ہے کال بھی آئی تھی، اگر آپ یہیں سے ان کو سلام.
ہاں میں یہی عرض کرنے لگا تھا، تو ابراہیم باپو اور آپ کے قافلے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
برکت سائیں، اطہر بھائی، حاجی علی، سب بابا بس آگے سب لائن.
دنیا بھر میں جہاں بھی ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ،
ہمیں دل جوئی کے لیے حاجی زمزم کا بھی نام لے لیتا ہوں، ان کا بھی اس میں ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
میں مشورہ تاری گجرہ والا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہوتی ہے تو خاوند اس کو آگ لگا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مجھے بتا دیں.
ہاں نہیں لگا سکتا، بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 مسئلہ نمبر 15 اور 16، عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں. عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے. صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے. عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے، تو تیمم کرایا جائے. پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگر یہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے، اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں. اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سیالکوٹ سے تعلق ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے اہل سنت ہے کہ نماز کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے کہ جو نماز میں ہم پانچے اوپر سے شلوار فولڈ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ذرا تفصیل سے بیان فرما دیجیے گا.
نماز کپڑے یعنی شلوار فولڈ کر کے پینچے فولڈ کرے یا اوپر سے فولڈ کرے اڑ سے، تو یہ نماز اس سے مکرو تحریم میں ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو ضرور سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے ان کی کہ ٹخنے سے اوپر ہی اوپر ہو. بے شک ٹخنے سے نیچے ہوگی تو یہ نماز اس سے مکرو تنزیہ ہوتی ہے. تکبر کی نیت ہو تو تحریمی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ تکبر کی نیت شاید نہ ہوتی ہو لوگوں کی. بہرحال یہ کہ پھر بھی اڑ سے گا تو مکرو تحریمی ہے، اڑسنا نہیں چاہیے، فولڈ نہیں کرنا چاہیے، جیسی ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. ہاں کھینچ کے اوپر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد شبیر اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کہاں عدت گزارے گی اور کس طریقے سے عدت گزارے گی؟
جس مکان میں وہ شوہر کے ساتھ رہائش پذیر ہو حکم یہ کہ وہ وہیں عدت گزارے، طلاق کی صورت میں بھی یہی حکم ہوگا اور موت کی صورت میں بھی یہی حکم ہوگا.
دیکھیں آج کل عدت میں بڑی جدت نکالی ہے لوگوں نے، نیا پن نکالا ہے اور چہلوں تک عورتیں عدت کرتی ہیں آج کل عام طور پہ، یہ میں نے سنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. وہ چہلوم تو ویسے تو 40 دن میں ہوتا ہے، اور چہلوم میں بھی اب وہ ریڈیوس کر دیا چہلوم کو، اگرچہ خیر وہ یہ ریڈیوس کرنا جائز ہے کہ چہلوم نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کرنا چاہیے کہ یہ سارے سواب ایک طریقہ ہے. تو چہلوم کو ریڈیوس یوں کر دیا لوگوں نے کہ وہ چوتھی جمعرات کو چہلوم کرتے ہیں ہمارے، حالانکہ چوتھی جمعرات کو اس کو 40 دن پورے ہوئے نہیں ہوتے، اب اس کا نام چہلوم رکھ دیا. حالانکہ چہلوم کا مطلب یہ 40 ہوتے، 41 میں 1 مائنس کریں تو 40 بنتے ہیں، چہلوم یوں بنے گا. لیکن یہ چوتھی جمعرات کو یہ لوگ چہلوم کا نام دیتے ہیں، شاید اس کے معنی نہیں پتا ہوتے ان کو. خیر یہ عیسیٰ علیہ السلام تو جائز ہے، روز کرنا چاہیے، اور یہ ان تاریخوں میں بھی کرے 40 میں دن بھی کرے تو یہ اور اچھا ہے کہ مسلمانوں میں 12 سال ایک رائج ہے، ایک سلسلہ، اور بزرگوں میں بھی رائج ہے. البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس کی فضیلت زیادہ ملے گی اپنے کو اگر یہ بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے. تو بہرحال تو عدت جو ہے وہ 40 دن میں پوری نہیں ہوتی، چوتھی جمعرات کی 40 دن میں بھی پوری نہیں ہوتی. موت کی عدت جو 4 ماہ 10 دن ہے، یا وضع حمل، کہ اگر حاملہ ہے تو اس کے لیے وہ حمل وضع ہونے تک، اور ورنہ 4 مہینے 10 دن عدت کی مدت ہے. طلاق کی عدت ہے 3 حیض، کہ اگر حاملہ ہے نہ کسی کو طلاق ہو گئی اور وہ حاملہ ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی. اب وہ بچہ 1 دن میں ہو یا 2 دن میں ہو یا 9 ماہ میں ہو، اس کی عدت برقرار رہے گی. اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر یہ طلاق کی عدت 3 حیض، 3 MC، اور اگر فوتگی کی عدت ہے، شوہر فوت ہو گیا، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے عدت کی مدت. یا پھر حاملہ ہے تو حمل وضع ہونے تک، وہ حمل چاہے 1 دن میں بچہ آ گیا یا وہ 8 مہینے میں آیا، 7 مہینے میں، جب بھی آیا، تو عدت کی مدت پوری ہوگی اس کی. چاند کی پہلی تاریخ کو اگر عدت اس کی شروع ہوئی، فوتگی ہوئی شوہر کی، تو چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن کرے گی، ورنہ 130 دن. تو یہ اس طرح بہنیں اس کو نوٹ کر رہی ہے، واجب ہے عدت کی مدت جو میں نے عرض کی نا اس پر عمل کرنا. یہ 4 جمعرات میں باہر آ جاتی ہیں، چہلوم کر کے باہر آ جاتی ہیں، گناہگار ہوتی ہیں.
بعض جگہوں پہ تو باپا یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی بوڑھیاں مشورہ دیتی ہیں اس عورت کو کہ جب تمہارے شوہر کا جنازہ نکلے تو تم اس کے ساتھ، جنازے کے ساتھ دروازے سے باہر نکل جانا. اگر جنازے کے ساتھ، چارپائی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی تو عدت ختم.
لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں یہ مسئلہ بھی غلط ہے، ایسا نہ کیا کریں. توبہ توبہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
میرا نام جواد احمد اتاری ہے، پھر یہ سیدھی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان اگر کوئی مسلمان اس نیت سے عبادت کرے کہ میرے حالات اچھے ہوں گے، کیا اس شخص کی یہ عبادت قبول ہوگی؟
عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا جب بھی ثواب ملے گا، اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے عبادت کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. اب اگر یہ کہ صلاۃ الحاجات ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، نیت تو اللہ کے لیے ہو، نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے پڑھے اور وہ حاجت بھی اس کی برکت سے پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے. لیکن نیت کسی بھی عبادت میں اللہ کی رضا مقصود ہو تو ہی ثواب ملے گا، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد وقار بول رہا ہوں ہری پور سے. بابا جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی انسان کسی کی چوری کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کی چوری کی ہے، اگر وہ اس بندے کو بتانے میں حرج محسوس کرتا ہے، اپنی جو ہے بےعزتی محسوس کرتا ہے، تو اگر وہ اس بندے کو بتائے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کی طرف سے صدقہ خیرات کر دے تو کیا وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے؟
نہیں، توبہ کرنی ہوگی اور اس کو جتنی رقم چوری کی ہے وہ اس کو لوٹانی ہوگی. کسی نے آپ کے یہاں سے چوری کی تھی، وہ نادم ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہے، آپ یہ رقم لے لیجیے، اس طرح بھی وہ صورت بن جائے گی، اس کو اس کی رقم پہنچ جائے گی، بلکہ وہ خوش ہوگا، امید ہے پھر وہ معافی کی. اور معافی اللہ سے بھی مانگی جائے اور اس سے بھی معافی تو مانگنی ہوگی جی، کہلوانا ہوگا کہ اس کو معاف بھی کر دیں کیونکہ اس کو شدید صدمہ پہنچا نا چوری سے، وہ توبہ بھی کرے. نہیں وہ نہ پیسے دے نہ سامنے جائے، پھر بھی تو معافی کی صورت ہے نا، حقوق العباد کی معافی کیجیے. اجتماعی طور پر اس سے ایسے کھلے الفاظ میں اور جامع الفاظ میں اس سے معافی مانگے کہ جو دنیا میں بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے بندے کا، وہ آپ سمجھ لے کہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، وہ حق میں نے مار لیا ہے، تو آپ مجھے اپنے اس طرح کے تمام حقوق معاف فرما دیں. اس طرح کے الفاظ بھی اعلی حضرت نے لکھے ہیں فتح رضویہ میں، تب بھی معافی ہو جائے گی اگر وہ معاف کر دے، توبہ بہرحال کرے اللہ تعالی کی جناب میں، کیونکہ میں بندے کا بھی حق اور حق اللہ بھی تلف ہوا نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نئی مدنی چینل دیکھا، میرا دل متاثر ہوا. میں دنیا کا میں ایک عامل آدمی ہوں، میں نے مدنی چینل دیکھ کر توبہ کیے. میں دنیا میں 10 علم میں 10 کا ماہر ہوں، کالا سپلی تلسمی ہمانا کی فجالی داکالی ماں کالی چوباسی. میں نے جب باپا صاحب دیکھی میرا دل کانپ اٹھا اور میں نے توبہ کر لی.
باپا جس طریقے سے کالا علم کرنے والے یا اس طریقے کے علوم پر عمل کرنے والے معبودان باطلا کی تعظیم، ان سے استمداد، قرآن پاک کا الٹا پڑھنا، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو انہیں خاص اپنے وہ اعمال ذہن میں رکھ کر ندامت کرتے ہوئے توبہ کرنی پڑے گی.
جی ہاں، یہ بچ نہیں سکتے اس طرح کے. ایک عامل اپنے ماحول کے تھے، امامہ بھی باندھ لیا تھا، اور ایک بار یہ میری بات چیت ہوئی تو وہ تو کہنے لگے کہ میرے دادا نے مجھے جن بخشا اور میں یوں یوں بولتا ہوں تو وہ جن حاضر ہو جاتا ہے. ارے میں نے کہا یار یہ تو کفر ہے جو آپ بولتے ہو، یہ بولنا پڑتا ہے. خیر اس نے توبہ کی اور جن کو پھر چھوڑ دیا اس نے، کفر بول کر وہ جن آئے تو پھر وہ جن نہیں چاہیے اپنے. الحمدللہ تو یہ بہت 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 خطرناک لائن ہے، عاملوں کی لائن جو ہے نا، ویری رسکی گیم. حالانکہ وہ جادو نہیں کرتا تھا لیکن وہ جن، ایک غیر مسلم جن اس کے تابع تھا، تو وہ اسی اس کا منتر یہی تھا کہ اس منتر کو بولتا تو وہ آتا.
ارے یہ لائن اتنی خطرناک فرما تو لوگوں کا تو فائدہ نہیں ہوتا اس سے.
تو فائدہ تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں غیر مسلم, وہ دل نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں, ایک مثال ہے, دل بدل دیتے ہیں. اب یہ چونکہ فائدہ ہوتا ہے اس لیے وہ نعوذ باللہ اس کا مذہب بھی درست ہے, یہ تھوڑی ہو جائے گا. یہ جادو تو جادو ہے, اس میں طاقت تو ہے, لیکن اگر یہ کفریات کے کلمات ہیں اس میں تب تو یہ کفر ہے نا, ورنہ ویسے بھی جادو تو حرام ہے نا. جادو میں تو آپ کو پتا ہے قرآن بھی, قرآن سے بھی وہ کرتے ہیں, لیکن قرآن الٹا پڑھتے ہیں. اور سنا دنیا میں الٹا قرآن موجود ہے, جیسے کہ سورۃ الناس کی سین سے چل کر وہ پورا قرآن الٹا, یہ کفر ہے اس طرح قرآن پڑھنا الٹا. اور ویسے الٹا قرآن پڑھنا کہ قل اعوذ برب الناس پڑھا پہلے پھر سورہ فلق پڑھی, یہ کفر نہیں ہے, وہ کفر ہے. جیسے کہ وہ ال کا الٹا کریں گے تو لا بن جائے گا نا, لا, تو یہ الٹا ہوا نا اس طرح کا. تو اب وہ ناس کا الٹا بھی بنتا ہے ذہن میں, لیکن میں ہمت نہیں ہوئی میری بولنے کی کہ قرآن پاک کا آخری لفظ میں کیسے آپ کو الٹا کر کے بتاؤں. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں امید ہے کہ وہ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ الٹا قرآن کفر ہے پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
محمد زبیر عطاری کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان, غوث پاک کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض اوقات ہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اور بعض اوقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
دونوں صورتوں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دونوں صورتیں جائز ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جائز ہے اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. اچھا, غسل میت جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. غسل میت کی نیتیں یہ پوچھ رہے ہیں, غسل میت کرنا چاہیے کہ فانی جسم کو چھونا, مردہ جسم کو چھونا حدیث شریف میں, کہ یہ ترغیب ہے, اس کی عبرت اس سے ملتی ہے. تو فرض کفایہ, تو اب جو ادا کرے گا انشاءاللہ اس کو تو فرض کا ثواب ملے گا. اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں, فانی جسم کو چھو کر حدیث پاک کے مطابق عبرت کا سامان کروں گا, بسم اللہ پڑھ کر نہلاؤں گا, سنت کے مطابق اس کو غسل دوں گا, اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچاؤں گا. اگرچہ یہ غسل میت کا پانی مستعمل ہے, لیکن مستعمل پانی استعمال شدہ, تو اس سے بھی اپنے کپڑے کو تو بچانا چاہیے نظافت صفائی کے لحاظ سے. اور اگر نجاست ہے اس کے بدن پر, تو اب یہ کہ وہ نجاست لے کر جو پانی آ رہا ہے یہ تو ناپاک ہوا نا. ہاں, اتنا پانی بہ گیا کہ نجاست جا چکی, اب جو میت کا پانی ہے وہ تو نجس نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. مستحبات پر بھی عمل کروں گا اور نرمی کے ساتھ غسل میت دوں گا. اس کے ستر پر نظر نہیں ڈالوں گا, بلا حاجت ستر کے کسی حصے کو چھوؤں گا بھی نہیں. اچھا, اب نظر بچانا بڑا مشکل ہے اس سے, اس لیے کہ ایک چادر اڑاتے ہیں پتلا سا وہ کپڑا ہوتا ہے, تو اس سے وہ جیسے ہی پانی پڑتا اس کی رانیں چمکنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے موٹا کپڑا بچھا کر غسل میت دوں گا تاکہ اس کا ستر چاہے کتنا ہی پانی ہو وہ نظر نہ آئے. تو اس کے لیے اپنی کتھئی چادر ہے جیسے موٹی والی, تو یہ اگر اس پہ ڈال دیں گے نا تو اب ستر چمکے گا نہیں پانی جانے کے باوجود. اس میں اگر کوئی عیب ظاہر ہوا تو پردہ پوشی کروں گا، کوئی خوبی ظاہر ہوئی تو اب لوگوں پر اس کا اظہار کروں گا. مثال کے طور پر میت مسکرائی تو لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو بتاؤں گا. یہ لوگ تجسس کے لیے بتاتے ہیں، اس میں اچھی نیت سے بتائیں گے کہ لوگوں کی دل جوئی ہوگی اور لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ مسکرایا تخت غسل پر. جیسے مرحوم عبد الغفار ہمارے مبلغ تھے، اپنے شروع کے مبلغ دعوت اسلامی کے، وہ تخت غسل پر مسکرائے تھے. کئی سارے بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اگر میں حالانکہ شریک تھا اس میں لیکن میری طرف اس کی اس وقت وہ پشت تھی، میں دیکھ نہیں پایا جب وہ مسکرائے تھے. اگر اس میں سے کوئی بدبو وغیرہ اٹھی، کوئی سی خامی ظاہر ہوئی تو اس کو بلا ضرورت لوگوں پر اظہار نہیں کروں گا. ہاں اگر کوئی اس کا گناہ کوئی مشہور تھا، جیسے سود خور تھا یا اس طرح کا کوئی اس کا ایسا برا فعل تھا، تو صرف عبرت کی نیت سے لوگوں کو بتاؤں گا، تجسس کی نیت سے نہیں. سنسنی کے لیے لوگ بتاتے نا نا نا، مسلمان کی عیب پوشی ضروری ہے، عبرت کے لیے بتا سکتے ہیں. تو اگر کوئی خوبی ہوئی تو ظاہر کروں گا لوگوں کی ترغیب کے لیے، اور اگر کوئی خامی ہوئی، کوئی عیب ظاہر ہوا تو اس کو چھپاؤں گا. اور اگر ایسا عیب ہوا اور وہ شخص اس طرح کے کوئی مشہور گناہ میں مبتلا تھا تو اب عبرت کے لیے دوسرے کو اس کا بیان کروں گا. یہ چند نیتیں ابھی ذہن میں آئیں، اہل خانہ کی دل جوئی کروں گا کہ غسل دینے سے ان کی دل جوئی ہوگی.
پاپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص آفس میں کام کرتا ہے تو پورا دن اس کا باس اس سے جھوٹ بلواتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں موجود نہیں. کیا یہ کمائی اس شخص کے لیے جائز ہوگی یا اسے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے؟
نوکریوں میں تو عام طور پہ ہوتا ہے، فون آتا تھا بول دے، سیٹ بولتا ہے بول دو نہیں ہے، کوئی ملنے آتا تھا بول دے سیٹ نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے. اگر اتنی ضرورت ہے اور سیٹ اگر مانتا ہے تو بولے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر وہ نوکری رکھ لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جھوٹ بولنا ہی شرط ہو تو پھر تو نوکری جائز نہ ہوئی نا، پھر کوئی اور رزق حلال کا ذریعہ آپ تلاش کیجئے، تو گناہگار ہوں گے اس طرح. بلکہ ماں باپ بھی اس طرح کرتے ہیں، بیٹا بول دیتا کہ ابو نہیں ہے، ابو سوئے ہوئے، حالانکہ ابو جاگ رہے ہوتے، پتا ہوتا کہ جاگ رہے، غلط فہمی میں کہہ دیا اس کے بعد دوسری ہے کہ نہیں ہے اور پھر پتا چلا گئے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن قصدن بچوں کو بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے، ابھی سے یہ تعلیم دیتے ہیں بچوں کو جھوٹ بولنے کی، کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے. اگر بچہ تھوڑا بھولا بھلا ہوا تو بول دے گا کہ ابو کہہ رہے ہیں، کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے، تو ساری آپ کی عزت جو پانی پانی ہو جائے گی. اور اس طرح پھر آپ کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر دھوکے ہی دے، ابو نے بھی یہی سکھایا تھا کہ ابو نہیں ہے.
یہ بھی تو ٹریننگ ہوتی ہے بیٹا، تو یہ نہیں بول دینا کہ ابو گھر میں نہیں ہے، ابو بول رہے ہیں، بول دینا ابو گھر میں نہیں ہے.
تو ابو نے بولا کہ بولنا نہیں کہ ابو نہیں ہے گھر میں،
تو یہ بھی ٹریننگ کر کے بھیجتے گئے، یہ پوچھے بھی تو بولنا نہیں کہ ابو نے بولا ہے.
ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے بول دے، بہت چھوٹا بچہ ہو کہ ابو نے بولا، کہ پوچھے تو بھی مت بولنا کہ ابو نہیں ہے گھر میں. بچے بعد وقت پولے کھول دیتے ہیں یار، گھر
کی باتیں کھول دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے،
پیسوں کی پولے کھلنی بھی چاہیے کہ کہیں یہ توبہ پر آمادہ ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے مدنی چینل کے پیارے پیارے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، کبھی کیا ہے تو اسے توبہ کر لیجیے اور آئندہ سے ہمیشہ کے لیے عہد کر لیجئے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
دھوکے کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
انشاءاللہ.
ایک چپ
سو سکھ،
ایک چپ
سو سکھ،
پہلے تولو بعد میں، پہلے تولو
بعد میں بولو،
پہلے تولو
بعد میں بولو.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد
مسلك تو امام ہے یا قادری مسلك تو امام ہے یا قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقاں یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری
God.